بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी जो सूरह दुहा की आयात की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन रेडियो तेहरान की सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर नशर की जा रही है। रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन आप पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आप आलमी खबरें सुनेंगे, आलमी खबरों के बाद सियासी तबसरा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सियासी तबसरे के बाद आप सुन सकेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नात रसूल मकबूल के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद हमारा रोज़ाना का प्रोग्राम यादों के चरोके पेश करेंगे और आखिर में आज के दिन की मखसूस दुआ नशर की जाएगी। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ عمان کے سلطان اپنا دو روزہ دورہ تہران مکمل کر کے مسقط روانہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو حقیقی سماجی انصاف اور سیکولرزم قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر معاشی اور سیاسی بحران مزید بگڑ گیا تو پاکستان میں خوراک کا عدم تحفظ آئندہ مہینوں میں مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی ایک تنظیم کے مبصرین نے اپوزیشن کیمپ کے ناکام امیدوار کے ہمراہ ترکی کے صدارتی انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ جمعیت الوفاق بحرین نے سعودی عرب کی طرف سے دو بحرینی نوجوانوں کو پھانسی دینے کو ایک غلطی اور سیاسی پھانسی قرار دیا ہے۔ غاصب انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے احاطے میں عیسائیوں کی ایک مذہبی تقریب پر حملہ کیا ہے۔ اور چین کے فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہائپرسونک میزائل امریکہ کے جدید ترین بحری بیڑے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ عمان کے سلطان حیثم بن طارق آل سعید اپنا دو روزہ دورہ تہران مکمل کر کے مسقط روانہ ہو گئے ہیں۔ حیثم بن طارق نے اپنے دورے کے دوسرے دن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی سے ملاقات کی اور اس کے بعد نائب صدر محمد مخبر نے تہران ایئرپورٹ پر انہیں اور ان کے ہمراہ اعلی سطحی وفد کو رخصت کیا۔ قابل ذکر ہے عمان کے سلطان اپنے ایران کے دورے کے موقع پر ایک اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس موقع پر اقتصاد، سرمایہ کاری، توانائی اور فری زون کے سلسلے میں تعاون کے مشترکہ دستاویزات اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ قابل ذکر ہے صدر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ روز حیثم بن طارق آل سعید کا باضابطہ استقبال کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے وفود نے بھی اس موقع پر مذاکرات کی اور تعاون کے مختلف مواقع کا جائزہ لیا۔ ایران اور عمان کے وزراء خارجہ نے بھی اس موقع پر اعلان کیا کہ تہران اور مسقط کے مابین جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو حقیقی سماجی انصاف اور سیکولرزم قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کو گوہاٹی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شمال مشرقی ہندوستان کی پہلی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس مناسبت سے ایک تقریب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 9 برس نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے بے مثال کامیابیوں کے سال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ آج ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے پر جو کام ہو رہا ہے اس پر بقول ان کے پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی ڈھانچے غریبوں، دلتوں، پسماندہ قبائلی اور محروم طبقات کو بااختیار بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے سب کے لیے یکساں طور پر بلا تفریق ہیں اور یہی حقیقی سماجی انصاف اور سیکولرزم ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے انفراسٹرکچر کو سب کے لیے حقیقی سماجی انصاف اور سیکولرزم ایسی حالت میں قرار دیا ہے کہ ان کی حکومت پر حزب اختلاف کی جماعتیں سرمایہ داروں کی حمایت، غریبوں، دلتوں، پسماندہ طبقات کو نظر انداز کرنے، سماج کو تقسیم کرنے، ملک کی سیکولر شناخت کی منافی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا الزام لگاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاشی اور سیاسی بحران مزید بگڑ گیا تو پاکستان میں خوراک کا عدم تحفظ آئندہ مہینوں میں مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان میں بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام اور پسماندہ اصلاحات عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے رقم کے اجراء اور دو طرف شراکت داروں کی اضافی مدد روکنے کا باعث بن رہی ہیں۔ سیلاب کے اثرات سے صورتحال مزید پیچیدہ، انتخابات سے قبل سیاسی بحران اور بدامنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ عالمی معاشی سست روی کے دوران بڑھتے عوامی قرضوں سے پاکستان میں جاری مالیاتی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ حکام کو اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان 70.5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہوں گے، جو 2021 میں 350 ارب ڈالر کی جی ڈی پی کے لحاظ سے بہت زیادہ رقم ہے۔ یہ انتباہ پیر کو شائع ہونے والی تازہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ بھوک کے دھبے کے عنوان سے شائع رپورٹ جون سے نومبر 2023 کی مدت پر محیط ہے، جس میں شدید غذائی عدم تحفظ پر ابتدائی انتباہ اقوام متحدہ کے دو اداروں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے مشترکہ طور پر شائع کی گئی ہے۔ دونوں اداروں نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں بڑھتے عدم تحفظ کے درمیان اکتوبر 2023 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل سیاسی بحران اور شہری بدامنی مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے عہدوں پر نئی تقرریاں کریں گے، فی الحال صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے پارٹی کے نئے عہدیداروں کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری پوزیشن تب کمزور ہوگی جب ووٹ بینک کھو دوں، جماعت کمزور تب ہوتی ہے جب ووٹ بینک سکڑنے لگتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ حیران ہوں وہ اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملک کے معاشی اشارے بدترین صورتحال بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ہر صورت میں موجودہ سال الیکشن کا سال ہے، ہم ہر صورت میں اس الیکشن کے لیے مہم چلائیں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں پارٹی کی 350 خواتین قید ہیں۔ ایک بیان میں حماد اظہر نے پنجاب حکومت پر الزام لگایا کہ صوبے بھر کی جیلوں میں اب بھی پی ٹی آئی کی 350 خواتین اور ہزاروں مرد قید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پر چھاپوں اور گرفتاریوں کے دوران خواتین کو ہراساں کیے جانے کا الزام ہے۔ حکومت پنجاب نے 9 مئی واقعات میں گرفتار خواتین کے کوائف جاری کر دیے۔ گزشتہ روز پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے صوبے کی جیلوں میں قید پی ٹی آئی کی خواتین سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں مجموعی طور پر 32 خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان میں سے 21 رہا ہو چکی ہیں. عامر میر نے مزید کہا تھا کہ 11 خواتین جوڈیشل ریمانڈ پر پنجاب کی مختلف جیلوں میں قید ہیں, جبکہ دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث خواتین کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے مبصرین نے اپوزیشن کیمپ کے ناکام امیدوار کے ہمراہ ترکی کے صدارتی انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کے نتائج اور صدر رجب طیب اردوغان اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی جیت کے بعد قومی اتحاد کے فریم ورک میں حکومت کی 6 اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار کمال کلیچدار اوغلو نے انتخابی مہم کو غیر مساوی اور غیر منصفانہ قرار دیا. یورپی سیکورٹی آرگنائزیشن کے مبصرین نے کمال کلیچدار اوغلو کے ساتھ مل کر, جن پر مغرب خاص طور پر امریکہ کی حمایت اور مغربی دارالحکومتوں کی حمایت کا الزام ہے, نے ترکی کے صدارتی انتخابات کی شفافیت پر اعتراض کیا ہے. خبر رساں ایجنسی ایزنا کے مطابق یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے مبصرین نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ اتوار کو منعقد ہونے والے ترکی کے صدارتی انتخابات کا دوسرا دور آزاد اور شفاف نہیں تھا. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے پارلیمانی وفد کے سربراہ فرخ کریمی کے مطابق یہ کہنا کوتا فکری ہے کہ انتخابات آزادانہ یا شفاف تھے. کریمی نے ترک میڈیا پر جانبدارانہ کوریج کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کی میڈیا تک رسائی نہیں تھی. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ فرینک شوابی نے بھی دعویٰ کیا کہ انتخابات کا دوسرا دور جمہوری انتخابات کے انعقاد کی شرائط پر پورا نہیں اترتا. جمعیت علم وفاق بحرین نے سعودی عرب کی طرف سے 2 بحرینی نوجوانوں کو پھانسی دینے کو ایک غلطی اور سادہ ترین قانونی معیار کو دیکھے بغیر سیاسی پھانسی قرار دیا ہے. سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے الشرقیہ کے علاقے میں 2 بحرینی شہریوں کو سعودی عرب اور بحرین میں عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کے الزام میں پھانسی دینے کا فیصلہ کیا ہے. مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعیت الوفاق بحرین نے ایک ٹویٹ میں ان 2 بحرینی نوجوانوں کی پھانسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے, بحرین نے پیر کے روز سعودی عرب کی جو کام کی جانب سے صادق سمر اور جعفر سلطان کی پھانسی کی خبر پر سوگ کا اعلان کیا ہے. ان کا ٹویٹ میں آیا ہے کہ یہ اقدام ایک خطرناک اقدام ہے اور کشیدگی بڑھانے کے لیے ہے. جمعیت الوفاق بحرین نے مزید کہا کہ ان 2 بحرینی جوانوں کی پھانسی ایک غلطی اور سیاسی پھانسی ہے جو سادہ ترین قانونی اور اخلاقی معیارات کی پاسداری کے بغیر انجام دی گئی. غاصب انتہا پسند سیونیوں نے مسجد الاقصی کے احاطے میں عیسائیوں کی ایک مذہبی تقریب پر حملہ کیا اور انہیں مذہبی رسم ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی. پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے احاطے میں دیوار البراق کے قریب انتہا پسند سیونیوں اور عیسائی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی, جہاں غاصب سیونیوں نے کئی عیسائیوں کو گرفتار کر لیا. اسرائیل نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں انتہا پسند سیونیوں نے دیوار البراق کے جنوب میں ڈیوڈسن سینیٹر کے قدیمی علاقے میں واقع پارک میں عیسائیوں کی مذہبی تقریب کو نشانہ بنایا اور ان عیسائیوں کو وہاں سے چلے جانے کا کہا. واضح ہے عیسائی مذہبی تقریب کے نتیجے میں سیونیوں کی جانب سے عیسائی مذہب اختیار کیے جانے پر غاصب سیونیوں کو گہری تشویش لاحق ہے. نائجیریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ نائجیرین فوج کے ایک مشترکہ آپریشن میں مغربی افریقہ میں داعش کے سرکردہ رہنماؤں سمیت 2 فوجی اور 55 دہشت گرد مارے گئے. جولائی 2015 میں چاڈ جھیل کے ارد گرد موجود 4 ممالک نے مسلح گروہوں اور دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے 8,500 افراد پر مشتمل ایک کثیر القومی فورس تشکیل دی. اے ایف پی کے مطابق نائجیریا کی فوج نے پیر کو اعلان کیا کہ نائجیرین فوج کے ساتھ یہ مشترکہ آپریشن 6 سے 28 مئی تک کیا گیا. اس آپریشن کا بنیادی مقصد دہشت گردوں کو بے اثر کرنا تھا. نائجیریا کی فوج کے ایک بیان کے مطابق 55 ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں بہت سے فوجی کمانڈروں کے ساتھ ساتھ داعش کے کئی مذہبی رہنما بھی شامل تھے. روس کے صدر نے یورپ کے کنونشنل فورس کے معاہدے سے کنونشن فورس کے معاہدے سی ایف ای سے نکلنے کے قانون پر دستخط کر دیے ہیں. روس کے صدر نے پیر کے روز اس معاہدے سے نکلنے کے قانون کو منظور کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ سن 2007 میں سی ایف ای میں روس کی شمولیت کو معطل کر دیا گیا تھا. روس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جب تک نیٹو رکن ممالک اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد اور اسے منظور نہیں کرتے تب تک اس معاہدے میں واپسی نہیں ہوگی. چین کے فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہائپر سونک میزائل امریکہ کے جدید ترین بحری بیڑے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی ماہرین کی جانب سے تیار کردہ کمپیوٹر سیمولیشن سے اس بات کی بخوبی نشاندہی ہوتی ہے کہ چینی فوج نے دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو اپنے 24 اینٹی شپ ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کر کے غرق کیا ہے. یہ اقدام امریکی بحری بیڑوں پر حملے کا ایک سیناریو تھا جس پر جنوبی چین کے سمندر میں واقع ایک جزیرے میں عمل کیا گیا. یہ بحری بیڑا گزشتہ دنوں اور ایک اشتعال انگیز اقدام کے تحت فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شہر اوسلو پہنچا تھا. چین نے اپنی بحری توانائی بڑھاتے ہوئے اور اسی طرح اپنے میزائلوں کی جدید کاری کے ساتھ تیز رفتار فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے. ایک امریکی تحقیقاتی مرکز نے واضح کیا ہے کہ دنیا بھر سے ڈالر سے پاک معیشت کی تحریک کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا ہے. امریکہ کے ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے جنوبی ممالک میں ڈی ڈالرائزیشن کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے. اس تحقیقاتی مرکز کی رپورٹ میں آیا ہے کہ سن 2011 میں عالمی کرنسیوں کے ذخیرے میں ڈالر کا حصہ 73% تھا جو سن 2023 میں گھٹ کر 58% تک پہنچ چکا ہے. اس ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں آیا کہ اب یہ سلسلہ واپس نہیں پلٹے گا. یاد رہے جب جو بائیڈن نے یوکرین کی جنگ کے بہانے ماسکو پر وسیع پابندیوں کا اعلان کیا تب سے دنیا بھر میں ڈالر سے پاک اقتصاد کی رفتار میں شدت آنے لگی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ مردوں سے زیادہ خواتین الزائمر کا شکار ہوتی ہیں. ہندوستان کے ٹی وی چینل اے بی پی کے مطابق متعدد ہارمونل بایولوجیکل اور جینیاتی وجوہات کی بنا پر خواتین الزائمر کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے عمان کے سلطان کے دو روزہ دورے ایران پر ہمارا سیاسی تبصرہ. سامعین ایران کے دو روزہ دورے پر آئے عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید نے پیر کو اپنے وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. آپ نے اس ملاقات میں ایران اور عمان کے روابط میں فروغ کو دونوں ملکوں کے فائدے میں قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سلطان عمان سے ملاقات میں خطے میں سیونی حکومت کے خطرات کی طرف سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ غاصب سیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی پالیسی علاقے کے ملکوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنا اور امن و استحکام کو غارت کرنا ہے. بنابراین علاقے کے تمام ملکوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بھرپور توجہ دیں. آپ نے امید ظاہر کی کہ اسلامی حکومتیں اپنے رابطوں کو فروغ دے کر اپنی شان و شوکت اور عظمت و وقار کو بحال کریں گے اور اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھا کر پوری اسلامی دنیا اور سبھی مسلم اقوام کے مفاد میں کام کریں گی. اس ملاقات میں جس میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے عمان کے سلطان نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عمان کی پالیسیوں کو پڑوسی ملکوں من جملہ اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کی توسیع پر استوار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تہران میں ہونے والے مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا اور توقع کی جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی سے کہیں زیادہ فروغ پائیں گے. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے مصر کی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی خواہش کے حوالے سے عمان کے سلطان کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہم اس موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ گزشتہ ہفتے اپنے مصر کے دورے اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت اس ملک کے حکام سے ملاقاتوں کے بعد عمان کے سلطان تہران پہنچے اور انہوں نے اسلامی جمہوری ایران کے حکام سے ملاقات اور گفتگو کی۔ عمان کے سلطان کے شمالی افریقہ کے سفر اور اس کے بعد ایران کے سفر نے خطے کے مبصرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی، خاص طور پر ایران اور مصر میں سلطنت عمان کی ثالثی سفارتکاری پر سب کی نظریں ہیں۔ اس دورے کے بارے میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تہران اور قاہرہ کے درمیان تعلقات کی بحالی مغربی ایشیائی خطے میں مثبت پیش رفت کے سائے میں سلطان حسن کے سفر کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ دریاسنا دو مصری عہدیداروں نے بھی اماراتی نیشنل اخبار کو بتایا کہ سلطان عمان اور مصری صدر کے درمیان ہونے والی بات چیت میں تہران اور قاہرہ کے تعلقات اہم ترین مسائل میں سے تھے، اور اسی کی بنیاد پر یہ ممکن ہے کہ ایران اور مصر اگلے چند مہینوں میں سفیروں کا تبادلہ کریں۔ ایران اور مصر اسلامی دنیا کے دو مرکزی ممالک کے طور پر دو حساس اور تدبیراتی خطوں میں واقع ہیں۔ مصر اور ایران بلا شبہ دنیا کی تہذیبی بنیادوں کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں ملکوں کی ثقافت ماضی میں ایک بااثر اور شاندار عنصر رہی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی، لیکن سیاسی رجحانات ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمیشہ قربت یا دوری کا باعث رہے ہیں۔ ایران اور مصر کے تعلقات میں خرابی کا دور 1979 میں شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ مئی 1979 کو یعنی اسلامی انقلاب کی فتح کے صرف 3 ماہ بعد مصر اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات قاہرہ تل ابیب کے معاہدے پر، جسے کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، منقطع ہو گئے تھے۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ قاہرہ کو عرب لیگ سے نکالنے کا باعث بنا، اور بحران سے نکلنے کے لیے مصر نے ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ میں صدام حکومت کی مکمل حمایت کا فیصلہ کیا۔ ایران عراق جنگ کے خاتمے کے تقریباً 2 دہائیوں بعد اس وقت کے مصری صدر حسنی مبارک نے اعتراف کیا تھا کہ 18,000 مصری فوجی ایران کے خلاف صدامی باسیوں کے شانہ بشانہ لڑے ہیں۔ مغربی ایشیائی خطہ اب نئی پیش رفت کا مشاہدہ کر رہا ہے، جس نے ایران اور مصر کے درمیان تعلقات میں بہتری کے امکانات کو مضبوط کیا ہے۔ اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیاسی تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روشق کیف و مستی ہے، رہ روشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. ہے مقام ادب جھکا لو دل, ہے مقام ادب جھکا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا کو برا مت کہو, یہ مومن کی بہترین سواری ہے. اسی پر سوار ہو کر خیر تک پہنچا جاتا ہے, اور اسی کے ذریعے شر سے نجات حاصل ہوتی ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, دنیا سواری کی حیثیت رکھتی ہے, جس پر سوار ہو کر انسان خدا تک پہنچتا اور جہنم سے فرار اختیار کرتا ہے. یہ دنیا کا قابل ستائش رخ ہے. اگر دنیا نہ ہوتی تو انسان رضاء الہی کے کام کیسے بجا لاتا, کیسے خدا تک پہنچتا؟ اولیاء خدا اگر قرب خداوندی کے بلند مقامات تک پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی دنیا کے سہارے سے پہنچے ہیں. دنیا صداقت و اعتبار کا گھر ہے, دنیا دار عافیت اور زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ ہے, دنیا موعظ و نصیحت کا مقام ہے, دنیا محبان خدا کی مسجد اور اولیاء الہی کے لیے محل تجارت ہے. مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا, اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات میں دھوکہ کھا جانے والے, تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا ہے اور اس کی ہی مذمت کرتا ہے. یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق؟ آخر اس نے کیا تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا, اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آبا و اجداد کی کوہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے, یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے؟ یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل، اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے لیے سجود کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مصلی ہے۔ یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں، جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنا دی ہے، اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ جی ہاں سامعین، دنیا ایک بازار ہے جہاں ایک قوم فائدے میں ہے اور دوسری قوم خسارے میں۔ جب انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا ہم و غم اس کی دنیا ہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر کے قلب انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اگر انسان دنیاوی معاملات کو اہمیت دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن دنیا کو اپنا سب کچھ قرار دینا اور اس کو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسلیم کر لینا غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال قلب کے لیے بیماری کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا داری میں مشغول ہونے کا منفی رخ یہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ معاملات دنیا میں کھو جانے کا مطلب خدا سے قطع تعلق کر لینا ہے، اور فطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم و غم اس کی دنیا ہو گئی تو پھر انسان کے ہر اقدام کا مقصد دنیا ہوگی، نہ کہ رضا الہی۔ اس طرح انسانی قلب پر دنیا کے دریچے جس مقدار میں کھلتے جائیں گے اسی مقدار میں الہی دریچے بند ہوتے جائیں گے، اور انسان ضلالت و گمراہی کی طرف بڑھتا رہے گا جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو میرا پرانا ساتھی ہے، گھر میں ہر وقت بغل میں رہتا ہے۔ میں دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں، لیکن ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے۔ اس سے مجھے قلبی لگاؤ ہے۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا نرم و ملائم لہجہ ہمارے دلوں کو بھا گیا ہے۔ ماہ محرم میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام ذبح عظیم اور عشر محرم میں پیش کیا جانے والا صبح کا پروگرام صبح امید نہایت ہی شاندار پروگرام ہے۔ ذکر کربلا اور ذکر امام عالی مقام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جب یہ پروگرام نشر ہوتے تھے تو میری والدہ محترمہ بھی ریڈیو کے نزدیک ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بھی یہ پروگرام بہت شوق سے سنتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ بزم دوستہ کے تمام ساتھیوں کو اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، اشفاق احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ Thank you.
سمین عرب خانہ بدوشوں کے قبیلے کا ایک سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ رخصت ہونے لگا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ قبیلے کے سردار نے کہا، بس سرو چشم، میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ سردار اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صورتحال کافی خراب ہے اور قبیلے کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہمارے اور دوسرے قبیلے کے درمیان لڑائی میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے جنگ کر سکیں۔ یہ سنتے ہی پہلے تو اس کی خاندانی اور نسلی تعصب و جہالت نے اسے جذباتی بنا دیا اور وہ مسلح ہو کر اپنے قبیلے کی جانب سے لڑنے مرنے پر تل گیا۔ لیکن جب وہ دوسرے قبیلے کے مقابل آیا تو اسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فوراً ہی اس نے اپنا اسلحہ اتار پھینکا اور عام آدمیوں کا لباس پہن کر دشمن قبیلے کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مد مقابل قبیلے کا سردار بڑی تواضع کے ساتھ آیا ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، لہذا وہ اس کی بات کا انتظار کرنے لگے، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے اپنے دشمن قبیلے کے سردار کو آواز دی اور بڑی نرمی سے کہا، یہ جنگ و جدل کس لیے ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر دو، تو اس سے قتل ہو جانے والا شخص دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، لہذا آؤ اور ہم سے خون بہا لے لو، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ تم چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو کہ اپنا ایک آدمی قتل ہو جانے کے بدلے میں لازمی طور پر ہمارا ایک آدمی مار ڈالو گے تو میں اس کے لیے خود تیار ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے قتل ہو جانے والے شخص کے بدلے میں قتل کر دو تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور مسلسل خونریزی کا سلسلہ شروع نہ ہونے پائے۔ مد مقابل قبیلے نے آج جس صورتحال کا مشاہدہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے ان کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ بیدار ہوا اور انہوں نے کہا، ہم نہ تو قتل کے بدلے کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی خون بہا وصول کریں گے۔ اس طرح ایک بہت بڑے فتنے و فساد اور خونریزی کا خاتمہ ہو گیا اور قبیلے کے سردار کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے وقت اسے جو نصیحت کی تھی، تم غصہ مت کرو، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اسی غصہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو خونریزی کا خاتمہ ہوا اور تمام تر فتنہ و فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 خرداد، 10 ذی قعدہ اور 30 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 10 ذی قعدہ سن 389 ہجری قمری کو ایلک خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان نے 128 سال تک خراسان، ماوراء النہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی۔ ایلک خان ایک ترک غلام تھا۔ سامانی دربار میں اس کے اثر و رسوخ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی۔ انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی اور وسطی ایشیا، خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ دس ذی قعدہ سن 826 ہجری قمری کو مسلمان منجم اور ریاضی داں سبط ماردینی دمشق میں پیدا ہوئے۔ مورخین نے ان کی 42 کتابوں اور کتابچوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ سبط ماردینی کی تالیفات میں ریاضی کے موضوع پر ان کی کتاب دقائق الحقائق کا خاص طور سے نام لیا جا سکتا ہے۔ تیس مئی سن 1593 عیسوی کو مشہور انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 1564 میں ایک موچی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور انہوں نے 1587 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا۔ 1587 میں ان کا پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا، جو مشہور فاتح تیمور لنگ کی زندگی پر مبنی تھا۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ دی ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فوسٹس ہے، جس سے متاثر ہو کر مشہور جرمن ادیب گوئٹے نے اپنا شاہکار فاؤسٹ تخلیق کیا۔ 1592 میں لندن میں ایک وبا پھیلنے کے باعث وہ ایک دوسرے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں 30 مئی 1593 کو ایک شراب خانے میں ایک جھگڑے کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 برس تھی۔ تیس مئی سن 1867 عیسوی کو بر صغیر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس درسگاہ کے بانی مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت مکتب فقہ کے دیوبندی مسلک کے علوم و نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء اور علماء بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نو خرداد سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ماہر لسانیات، ادیب اور طبیب مرزا علی اکبر خان نفیسی کا انتقال ہوا۔ وہ ناظم الاطباء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ طبی تعلیم انہوں نے تہران کے مدرسہ دارالفنون کے نام سے مشہور سائنس کالج میں مکمل کی۔ انہوں نے طب کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تالیفات بھی موجود ہیں، لیکن مرزا علی اکبر خان نفیسی کی اہم ترین تالیف فرہنگ نفیسی ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل فارسی کی یہ لغت انہوں نے 25 سال میں تیار کی۔ نوخردہ سن 1309 ہجری شمسی کو مشہور شاعر، ادیب اور دانشور سید احمد پیشاوری کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ پاکستان کے شہر پیشاور کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے انہوں نے ادیب پیشاوری کے نام سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے غزنہ میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر مزید تعلیم کا شوق انہیں ایران لے آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایران کے شمال مشرق میں واقع علاقے خراسان اور سبزوار میں اپنی تعلیم مکمل کی اور ملا ہادی سبزواری جیسے علماء سے قصب فیض کیا۔ بعد میں انہوں نے تہران میں سکونت اختیار کی اور ادب اور فلسفے کی کتابوں کے مطالعے اور شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادیب پیشاوری کے فارسی کلام کا دیوان بھی موجود ہے جو شاعری میں ان کی مہارت کا ثبوت ہے۔ تیس مئی 1960 عیسوی کو مشہور روسی ادیب بوریس لیونڈوویچ پاسٹرناک کا انتقال ہوا۔ وہ 10 فروری 1890 کو ماسکو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے موسیقی و قانون اور جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور پھر ادب کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ 1917 میں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ 1953 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، مگر اس برس یہ انعام سر ونسٹن چرچل کو دے دیا گیا۔ 1958 میں انہیں مارکت الارا ناول ڈاکٹر جواگو پر ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ روسی حکومت نے پاسٹرناک پر یہ انعام مسترد کر دینے کے لیے دباؤ ڈالا، چنانچہ پاسٹرناک نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.